کل مولانا مشترک اور معول کی بحث ہم نے شروع کی تھی بھائی. مشترک مصنف نے آپ کو بتایا تھا مشترک وہ لفظ ہے جس کو دو مختلف حقیقتوں والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا کئی مختلف حقیقتوں والے معانی کے لیے وضع, کئی معانی کے لیے وضع ہے اور وضع ہے اور ہر معنی کی حقیقت کیا ہو مختلف ہو. اور اس کی دو تین مثالیں ذکر کی تھی, جاریہ کلف جیسے کس کے لیے وضع ہے, باندی کے لیے بھی وضع ہے اور جاریہ کلف کشتی کے لیے بھی وضع اور دونوں کی حقیقتیں مختلف. اسی طرح مشتری کلف ستارے کے لیے بھی وضع ہے اور عقل کو قبول عقد کو قبول کرنے والے کے لیے بھی اور دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. اسی طرح بائن کا لفظ یہ بھی مولانا کس سے بانا یبینو بینن سے بھی ہو سکتا ہے اور بانا یبینو بیانن سے بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے معنی جدا کے بھی ہو سکتے ہیں اور ظاہر, تو جدا اور ہونے ان دونوں معنی میں یہ مشترک ہے مولانا. اور میں نے بتلایا تھا کہ تین مثالیں ذکر کی, دو جواہر کی قبیل سے ہیں اور ایک اعراض کے قبیل سے. جاریہ کیا ہے؟ اعراض کے قبیل سے ہے, ہمارا نام ہے کشتی کا اور باندی کا اور دونوں اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں. اور مشتری نام ہے عقد قبول کرنے والے کا اور سیارے کا اور دونوں اپنے وجود میں کسی چیز کے محتاج نہیں, لیکن جدا یہ وصف بنے گا, جدا ہونے والا کوئی ذات ہوگی تو وہ جدا ہونے والی ہوگی, ذات سمجھ میں آیا وصف ہے. اسی طرح ظہور کوئی ذات, اس کے لیے کیا چاہیے؟ کسی ذات کے ساتھ قائم ہو, کوئی ذات ہوگی تو ظہور اس میں پایا جائے گا, ذات ہی نہیں تو اس میں ظہور اکیلا بھی نہیں. جیسے واضح مثال سفیدی اور بہادری سے دی تھی, زید ہے تو بہادری ہے, بہادری کا الگ اپنا کوئی وجود نہیں. اسی طرح سفیدی کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں, کوئی ذات ہے جو کوئی محل ہو جس کے ساتھ وہ قائم ہو تو سفیدی کا بھی وجود, ورنہ الگ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. اور مشترک کا حکم بتلایا تھا مولانا کہ احناف کے نزدیک مولانا عموم مشترک جائز نہیں ہے. عموم مشترک کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک ہی وقت میں مشترک کے تمام معانی کا ارادہ کر لیا جائے, اور تمام معانی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا, ایک ہی معنی مراد ہوگا, اور جب ایک معنی مراد ہو جائے تو باقی معانی کے ارادہ اس ارادے کا احتمال کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا, باقی معانی کا ارادہ نہیں ہو سکے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عموم مشترک جائز ہے بشرطے کہ ان معانی کے درمیان آپس میں تضاد نہ ہو, آپس میں ضدین نہ ہو. اگر ضد ہو تو پھر تو عموم مشترک نہیں, دونوں معانی مراد نہیں لے سکتے, اور اگر ضد نہ ہو تو پھر دونوں معانی مراد لے سکتے ہیں. اور اس پر کئی پھر مثالیں ذکر کی مولانا, جیسے قروء کا لفظ ذکر کیا کہ قروء کا لفظ مشترک ہے کس کے درمیان؟ حیض اور طہر میں, تو اس سے ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا. چنانچہ احناف اس کا معنی کس کے کرتے ہیں؟ حیض کے, اور شوافی اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ طہر کے معنی کرتے ہیں. دونوں معنی مراد لینے کے قائل کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضدین ہیں مولانا. تو یہاں شوافی بھی کیا کہتے ہیں؟ عموم مجاز ممکن ہی نہیں. اور اسی پر تفریق کرتے ہوئے امام محمد رحمہ اللہ کا ایک مسئلہ بھی ذکر کیا. اسی وجہ سے امام محمد فرماتے ہیں ایک شخص نے وصیت کی کہ بنو فلاں یعنی بنو زید کے موالی کو میرا مال دے دینا, اور بنو زید کے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں, تو یہاں پر اب مولانا وصیت باطل ہو. جو وہ شخص مر گیا اور اس نے بتلایا نہیں کہ موالی اعلیٰ مراد ہیں یا موالی اسفل, تو پھر وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل. کیونکہ مولا معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی, اور تو فرق درمیان میں کرنے کے لیے پھر کیا لگا دیتے ہیں؟ مولا اعلیٰ معتق کو کہہ دیتے ہیں, اور مولا اسفل کس کو کہہ دیتے ہیں؟ معتق کو کہہ دیتے ہیں. تو آپ مولانا عموم مشترک ہمارے نزدیک تو جائز ہی نہیں, لہذا دونوں مراد نہیں ہو سکتے. مولا اعلیٰ اور موالی اعلیٰ اور موالی اسفل دونوں مراد لے لیں یہ تو ممکن نہیں, اور نیز دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں مراد لے سکتے. کیوں آپ ایک مراد لیتے ہیں بھائی؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل بھی؟ تو جب دونوں میں سے ایک بھی نہیں, کوئی ایک بھی مراد نہیں ہو سکتا اور دونوں اکٹھے بھی نہیں مراد ہو سکتے, تو پھر وصیت ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اور اس طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر اپنی بیوی سے کہا انتی علی مثل امی, تو مجھ پر کس کے مثل ہے؟ میری ماں کے مثل ہے, میری ماں کے مثل ہے. اب یہ مولانا لفظ مشترک ہوا مثل یہاں پر حرمت میں اور کرامت میں. حرمت یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر, یہ احتمال بھی ہے. اور یا جیسے میری ماں میرے نزدیک محترم اور عزت والی ہے تو بھی میرے نزدیک عزت والی ہے، تو یہ عزت میں اور حرمت میں یہ لفظ کیا ہوا؟ مشترک ہوا. تو لہذا اب اس کو زہار کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں دو احتمال آ گئے. جب تک کہ اس کی نیت نہ معلوم کر لی جائے، نیت کا پتہ چلے گا تو پھر ایک جانب کو ترجیح دے دی جائے گی. اگر اس کی نیت زہار کی تھی تو زہار ثابت ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیت نہیں تھی تو زہار ثابت نہیں ہوگا. اور اسی پر کہتے ہیں مولانا کہ نذیر سواجب نہیں ہوگی شکار کے بدلے میں. بھائی اللہ تعالی نے حالت حرام میں محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک کہ تم کس حالت میں ہو؟ حالت احرام میں ہو. حالت احرام میں معلوم ہو خشکی کا شکار حرام. تو معلوم ہوا بحری شکار کیا ہے؟ حلال ہے. بحری شکار کیا ہے؟ حلال ہے. اب اگر کوئی شخص شکار، تو شکار حرام ہے حالت احرام میں، اگر کوئی کر لیتا ہے پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو بدلہ ہے مثل اسی کے جو اس نے قتل کیا. مینا نام کس میں سے؟ یعنی کہ جانور، جو جانور اس نے قتل کیا ہے اسی کا مثل دینا پڑے گا. اور مثل کا لفظ مشترک ہے، یہ مثل سوری کو بھی شامل ہے. اور مثل سوری یہ کہ جس قسم کا جانور ہے اسی قسم کے جانور کی قربانی کی جائے. مثلا ہرن شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے؟ بکری. نیل گائے شکار کی تو اس کے مثل کیا ہے؟ گائے. خرگوش شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے؟ بکری کا بچہ. اگر شترمرغ شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے؟ اونٹ. تو مثل یہ ہے مثل سوری، اور ایک ہے مثل مانوی، اور وہ کیا ہے؟ قیمت ہے، کیونکہ قیمت بھی کیا ہے؟ اس کے مثل ہے. صورتن تو نہیں اس کے مثل، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے مثل. تو مثل قرآن میں آیا اس کے مثل واجب ہے تم پر، اس کا مثل تمہیں بدلے میں دینا پڑے گا. تو اب اس مثل سے مثل سوری اور مثل مانوی دو معنی ہو گئے اس کے. اور جب کبوتر یا چڑیا یا اس جیسے کوئی چھوٹی چیز کا شکار کر لے تو ان کا تو مثل سوری ممکن نہیں، مثل سوری ممکن نہیں. کوئی ایسا ہے ان کے جتنا کوئی جانور جس کی قربانی کی جاتی ہو چڑیا یا کبوتر کے برابر، تو ان کا مثل سوری دینا تو ممکن نہیں. تو ان میں تو بالاتفاق کیا دینا پڑے گا؟ مثل مانوی، یعنی ان کی قیمت واجب ہو جائے گی، وہ دینی پڑے گی. تو البتہ جن میں مثل تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ بھی کہ جن میں مثل سوری دینا ممکن وہاں کیا دیا جائے گا؟ مثل سوری. اور جن میں مثل سوری ممکن نہیں ہے جیسے کبوتر چڑیا وغیرہ، وہاں کیا دینا پڑے گا؟ مثل مانوی. احناف کہتے ہیں یہ تو آپ نے عموم مشترک کر لے لیا، عموم مشترک تو جائز نہیں. یہاں یا تو اس سے مثل سوری مراد لو یا اس سے کیا مراد لو؟ مثل مانوی. اور کبوتر اور چڑیا کی صورت میں تو بالاتفاق کیا لینا پڑے گا؟ مثل سوری ہی، مثل مانوی ہی لینا پڑے گا، مثل سوری ممکن ہی نہیں. جب ان میں مثل مانوی ہی لینا پڑے گا تو باقیوں کے اندر بھی کیا لینا پڑے گا؟ مثل مانوی ہی مراد لیں گے. ورنہ اگر یہاں مثل سوری مراد دیں اور مثل مانوی مراد دیں اور باقیوں میں کیا مراد لیں؟ مثل سوری، تو پھر تو کیا لازم آئے گا؟ عموم مشترک، اور وہ تو جائز نہیں. لہذا اب احناف کے نزدیک یہ جو مثل آیا اس سے کون سا مثل مراد ہے؟ مثل مانوی. مثل سوری چاہے ہو چاہے نہ ہو اب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیا دینا پڑے گا؟ سب میں مانوی. بکری میں بھی اور ہرن میں بھی کیا دینا پڑے گا؟ قیمت واجب ہوگی. سمجھ میں آیا؟ قیمت واجب. ہاں پھر اس قیمت کے ذریعے اگر قربانی ہو سکتی ہے کہ جانور خرید کر، تو پھر کیا کر لے؟ کوئی جانور خرید کر اس کی قربانی کر دے. بھائی یہ بھی ٹھیک. آج مؤول کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی کہتے ہیں ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأی يصير مؤولا. وجوه المشترك جب ترجیح پا جائے مشترک کی بعض وجوه، وجوه سے مراد ہے معانی، وجوه سے کیا مراد ہے معانی، جب ترجیح پا جائے مشترک کے بعض معانی تو وجوہ بعض کی اضافت ہوئی وجوہ کی طرف، اور وجوہ کیا ہے جمع، وجوہ کیا ہے اور لفظ بعض کی اضافت جب جمع کی طرف ہو جائے تو اس سے ایک فرد مراد ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیا جاءنی بعض الرجال، کیا معنی، یا کہتے ہیں قال بعض الرجال، کیا معنی، بعض آدمی نے کہا، کیا معنی، ایک آدمی نے کہا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی بعض کی اضافت ہوئی وجود جمع کی طرف تو مراد ایک معنی ہے. جب ترجیح پا جائے کوئی ایک معنی مشترک کا بغالب الرأی، کس کے ساتھ غالب، بھائی مشترک کے کئی معنی تھے، جب ایک معنی ترجیح پا جائے غالب رائے کی وجہ سے، غالب رائے کیا مطلب، غالب رائے سے مراد ظن ہے، غالب ظن کی وجہ سے، یعنی کوئی دلیل قائم ہو گئی، کیا قائم ہو گئی، دلیل کی وجہ سے، بھئی مشترک کے کئی معنی تھے لیکن ایک دلیل قائم ہوئی جس کی وجہ سے کیا مراد لے لیا، کوئی ایک معنی کا ترجیح دے دی، ایک معنی. تو یہ اب مؤول کہلائے گا، کیا کہلائے گا، مؤول کہلائے گا، ترجیح دے دی غالب رائے کے ساتھ مولانا، یعنی کوئی دلیل آئی، یعنی خبر واحد آ گئی یا قیاس آ گیا یا کوئی قرینہ قائم ہوا. خبر واحد بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، ظن کا، قیاس بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، ظن کا. تو خبر واحد سے کیا آ جائے گا، غالب ظن یہ ہو جائے گا کہ یہ مراد ہے. قیاس سے بھی کیا پتہ چل جائے گا کہ غالب گمان یہ ہے، یہ مراد ہے. جیسے مولانا وہ قروء، بھائی قروء کے لفظ سے امام شافعی رحم اللہ کیا مراد دیتے ہیں، طہر، اور احناف کیا مراد لیتے ہیں، حیض مراد لیتے ہیں، اور دلیل کیا بناتے ہیں، احناف بناتے ہیں لفظ ثلاثہ کو، کس کو بناتے ہیں، لفظ ثلاثہ کو، اور امام شافعی رحم اللہ ثلاثہ کی تا کو، اس کے ساتھ جو تا آئی ہے اس کو کیا بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ معلوم ہوا اس سے طہر مراد ہے، کیونکہ طہر مذکر آیا، مذکر ہے، سمجھ میں آیا. تو یہ جو انہوں نے دلیل قائم کی، یہ کوئی حناف کی دلیل کوئی قطعی ہے بھائی، جی قطعی نہیں ہے. شوافی کی دلیل کوئی قطعی ہے بھائی، قطعی نہیں ہے مولانا، البتہ دلیل ہے، اس دلیل نے غالب ظن کا فائدہ دیا کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہاں احناف کہنے لگے کہ قروء سے کیا مراد ہے حیض، شوافی کہنے لگے کہ ہماری یہ دلیل ہے اور اس دلیل سے غالب گمان یہی بنتا ہے کہ قروء سے کیا مراد ہے، طہر مراد ہے. کیا مراد ہے، قطعی نہیں مولانا، کتاب القطعی ہوتا پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا، دونوں کا اختلاف ہوتا پھر نہیں. تو یہاں دلیل سے ہم نے، اور وہ دلیل بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے، ظن غالب کا، سمجھ میں آیا. تو اب مولانا جب ایک معنی کو احناف نے ترجیح دے دی تو اب یہ کیا بن گیا، مؤول بن گیا، کیا بن گیا، مؤول بن گیا. ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا، پھر جب ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رائے کے ساتھ، یعنی غالب گمان کے ساتھ، يصير مؤولا، تو مشترک کیا بن جائے گا، مؤول بن جائے گا. وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، حکم مؤول کا اس پر عمل کا کرنا واجب ہے ساتھ احتمال خطا، عمل کرنا واجب لیکن خطا کا بھی احتمال ہے، سمجھ میں آیا بھائی. تو احناف کا عمل کریں گے کس پر، کس کو شمار کریں گے، عدت، حیض کو عدت شمار کریں گے، تو اس پر عمل کرنا واجب لیکن غلطی کا امکان بھی ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کیا ہے مجتہد نے، مجتہدین نے، اور مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد میں کبھی حق کو پہنچتا ہے تو کبھی اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، اس غلطی کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ آپ پڑھا تھا یا نہیں، مجتہد یخطئ ویصیب، کبھی کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور کبھی حق تک پہنچتا ہے. اگر غلطی کرے تو ایک ثواب اور حق تک پہنچے تو لازمی بات ہے حق بات یا ہماری ہے یا امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے مولانا، تو لازمی بات ہے ایک حق ہے اور ایک کون ہے، غلطی کرنے والا ہے. تو جو حق پر ہے اس کو دو ثواب ملیں گے اور جو غلطی پر ہے اس کو، کیونکہ دونوں نے اخلاص سے کوشش کی، ہمارے ائمہ نے بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے. ہاں اب ان میں سے کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا، دنیا کے اندر اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تو حکم اول کا ہے وجوب العمل بھی، اس پر عمل کا واجب ہونا، مع احتمال الخطا، ساتھ غلطی کے احتمال کے، یعنی قطعی نہیں ہے، یعنی قطعی نہیں ہے، ظنی ہے یہ بھائی. وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِيَاتِ، اور اسی کے مثل ہے مولانا اول کے حکمیات، حکمیات یعنی معاملات، حکمیات معاملات شریع احکام، اور اسی کے مثل ہے معاملات کے اندر ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا ہے اذا اطلق الثمن. دیکھو بھائی صورت مسئلہ یہ، آپ کی ایک شخص سے بیع ہوئی ایک شہر لاہور میں، مثلا لاہور میں ایک شخص کو آپ نے اپنا قلم بیچا اور بیع کتنے میں ہوئی، 1000 روپے میں. آپ کیا کہا، میں یہ قلم تمہیں 1000 روپے میں بیچتا ہوں. لیکن یہ لاہور مثلا ایسا شہر ہے جو سرحد پر واقع ہے ہندوستان کی، تو یہاں پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے عام مارکیٹ میں اور ہندوستانی روپیہ بھی عام چلتا ہے. اب آپ نے صرف مقدار تو ذکر کر دی، کتنے روپے ہیں، 1000، لیکن وصف ذکر نہیں کیا کہ اس روپے سے کون سا مراد ہے، ہندوستانی روپیہ مراد ہے پاکستانی روپیہ مراد ہے، اور دونوں شہر میں چلتے ہیں عام چلتے ہیں. بھئی آپ کسی دکاندار کے پاس مثلا ہندوستانی لے جائیں، وہ دیکھ کر چیزیں دیتا ہے، پاکستانی لے جائیں، کوئی فرق نہیں کرتے بھئی لوگ، سمجھ میں آیا. اور ان کی مالیت بھی ایک ہے، ویسے تو مالیت مختلف ہے لیکن فرض کرو ان کی مالیت بھی ایک ہو. تو آپ مولانا اب بیع تو کر لیا آپ نے اس شخص کے ساتھ، لیکن سمن کو مطلق رکھا، اس کا وصف نہیں بیان کیا کہ یہ روپیہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے، تو پھر اس سے کون سی کرنسی مراد لی جائے گی؟ کہتے ہیں بھائی شہر کی جو غالب نقدی ہے وہ مراد لی جائے گی. شہر میں اگر پاکستانی روپیہ زیادہ چلتا ہے تو پاکستانی روپیہ مراد ہوگا، اگر ہندوستانی زیادہ چلتا ہے تو پھر کیا مراد ہوگا، ہندوستانی مراد ہوگا. لیکن میں نے بتلایا بشرطے کہ مالیت کیا ہو، دونوں کی برابر ہو، مالیت برابر ہو. سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو آپ نے ترجیح دی ہے مولانا ایک معنی کو، یہ کس کی وجہ سے ترجیح دی ہے، جی اسی غالب رائے کی وجہ سے کہ اس نے روپیہ ذکر کیا، اور شہر میں زیادہ تر کون سا روپیہ چلتا ہے، پاکستانی چلتا ہے، تو یقیناً اس روپے سے بھی کیا مراد ہوگا، پاکستانی روپیہ. تو ایک کو ترجیح دی، تو یہ تاویل کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر ہے؟ تو یہ جو آپ نے اس سے پاکستانی روپیہ مراد دیا، یہ کس طریقے پر ہے، تاویل کے طریقے پر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو روپے کا لفظ مشترک تھا، ایک کو ترجیح دے دی. اور اسی کے مثل ہے فی الحکمیاتی معاملات کے اندر ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا ہے اذا اطلق الثمن فی البیع، جب مطلق چھوڑ دیا بائے نے ثمن کو، فی البیع کس کے اندر، بیع میں، یعنی مقدار تو بیان کی وصف بیان نہیں کیا. کان علی غالب نقد البلدی، تو ثمن کس پر محمول ہوں گے، غالب نقد شہر کی ہوگی، اس پر محمول کیے جائیں گے. وذالک بطریق التاویل، اور یہ جو آپ نے والا نا یہ معنی مراد دیا، غالب نقدی مراد دی، یہ کس طریقے پر ہے، تاویل کے طریقے پر ہو ہے. ولو کانت النقود مختلفتا، اور اگر نقود مختلف ہوتی، مختلف ہوتی فساد البیع تو بیع کیا ہو جاتی یعنی اگر ان کی مختلف ہوتی کیا معنی ان کی مالیت کیا ہوتی مختلف یعنی ایک پاکستانی روپیہ کتنے ہندوستانی کے برابر دو کے برابر ہوتا کتنے کے برابر ہوتا دو کے برابر شمار ہوتا تو پھر تو مالیت کیا ہو گئی مختلف ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی تو اگر نقود مختلف ہوتی فساد البیع تو بیع کیا ہو جاتی فاسد ہو جاتی لما ذکرنا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی کیا وجہ ہم نے ذکر کی تھی وہ جو اوپر ذکر ہوا تھا کیا لاستحالت الجمع بینہما وعدم الرجحانی کیونکہ جمع کرنا تو محال جمع کرنا پاکستانی بھی مراد لے لیں اور ہندوستانی بھی مراد لے لیں یہ تو محال کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں اور عدم رجحان اور رجحان بھی نہیں ہے مولانا کوئی چیز ترجیح دینے والی بھی نہیں ہے تو لہذا بے فاسد ہو جاتی جیسے وہاں پر مولانا وصیت کیا ہو گئی تھی باطل ہو گئی تھی وحمل الاقراء علی الحیض اور محمول کرنا اقراء کو حیض پر وہ جو قرو آیا تھا اس کو محمول کیا کس پر ہم نے حیض پر محمول کرنا اقراء کو حیض پر وحمل النکاح فی الآیت علی الوصی اور محمول کرنا نکاح کو آیت کے اندر وصی پر وہ کیا آیا تھا مولانا حتی تنکح زوجاً غیرہ یہاں تنکح کو ہم نے کس پر محمول کیا تھا کیا معنی لیا تھا وصی حالانکہ نکاح عقد کو بھی پر بھی بولا جاتا ہے اور وصی پر بھی یہ تو یہ محمول کرنا آیت میں نکاح کو وصی پر سمجھ میں آیا یہ معطوف ہوا اس پر آگے ایک اور معطوف آ رہا ہے مولانا اور خبر آخر میں ہے من ھذا القبیل خبر ایک سطر نیچے آ رہی ہے یہ محمول کیا جو ہم نے قرو کو حیض پر اس سے حیض مراد ہے یہ کس طریقے پر ہے یہ کس قبیل سے ہے یہ بھی اسی مؤول کی قبیل سے ہے یہ ان میں بھی تاویل ہے اور یہ جو نکاح سے ہم نے وصی مراد لی یہ بھی کس طریقے پر ہے تاویل کے طریقے پر یہ بھی یعنی مؤول میں سے ہے کس میں سے ہے مؤول میں سے ہے اور اسی طرح وحمل الکنایات حال مذاکرات الطلاق علی الطلاق مذاکرہ طلاق جانتے ہو بھئی جی کسے کہتے ہیں مذاکرہ طلاق ہاں طلاق پر بحث ہو رہی ہے بیوی کیا کر رہی ہے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے خاوند کے ساتھ بحث ہو رہی ہے اس دوران خاوند کہتا ہے انتی بائنن اب یہ انتی بائنن بائنن کا ایک مولانا طلاق صریح ہوتی ہے ایک کنایا صریح وہ ہے جس میں اور معنی کا احتمال نہ ہو مثلا بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن اب اس میں کوئی اور معنی کا احتمال ہے نہیں یہ تو طلاق کا معنی سیدھا لیکن کہتا ہے انتی بائنن اس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے بائنن کا ایک معنی تو جدا ہے مجھ سے یعنی تجھے طلاق ہے اور ایک معنی اس کا کیا ہے جی جدا ہے تو جدا ہے کس چیز میں حسن و جمال میں جدا ہے ایک جدا ہے کس اعتبار سے طلاق ہے تجھے تو اس اعتبار سے مجھ سے جدا اور ایک ہے جدا ہے کہ تیرے جیسی حسین تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں تو جدا ہے سب سے تو بائنن میں دونوں احتمال آگئے سمجھ میں آیا تو اس کو کہتے ہیں کنایا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا یعنی وہ ایسے لفظ جن میں طلاق کا بھی احتمال ہو اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہو تو اس قسم کا لفظ اگر خاوند بیوی سے کہہ دے تو اس میں پھر نیت کو دیکھا جائے گا اگر نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی سمجھ میں آیا آپ مولانا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ اور اس میں خاوند کہتا ہے انتی بائنن انتی اب انتی بائنن تو کیا تھا مولانا کنایا تھا اس میں طلاق کا بھی احتمال تھا اور غیر طلاق کا بھی لیکن یہ مذاکرہ طلاق اس وقت بتلا رہا ہے کہ یہاں پر اس وقت کیا مراد ہے طلاق مراد ہے تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا طلاق پر محمول کیا جائے گا وہ دوسرے معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا تو یہ کس طریقے پر ہے التاویل یہ معول کی قبیل سے ہے، یہ مذاکرہ طلاق نے اس کے اس معنی کو کیا دے دی، ترجیح دے دی بھئی. وحمل الکنایات حال مذاکرت الطلاق علی الطلاق، اور محمول کرنا کنایات کو مذاکرت طلاق کی حالت میں، کس پر محمول کرنا، علی طلاق، طلاق پر محمول کرنا، من ھذا القبیل، یہ بھی اسی قبیل یعنی مؤول کی قبیل سے ہیں. وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، الدین المانع من الزکاۃ یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین. جی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، توجہ سے سن لو بھائی. ایک بات یاد رکھو، وہ مال جو مستغرق بالدین ہو اس پر زکات واجب نہیں ہوتی، وہ مال جو مستغرق بالدین ہو اس پر زکات واجب. بھائی آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں اور آپ پر قرضہ بھی کتنا ہے، 40,000 ہے، تو اس قرضے نے اس آپ کے سارے مال کا احاطہ کر لیا، اس میں سے اتنا مال نہیں بچا کہ اس میں سے کیا ادا کر دی جائے، زکات. تو یہ مال مستغرق بالدین ہوا، یہ مال کیا ہوا، مستغرق. اب آپ کے پاس یہ جو 40,000 ہیں یہ مستغرق بالدین ہیں، اب اگر آپ پر پورا سال بھی گزر جائے پھر بھی اس مال میں زکات واجب نہیں، کیونکہ یہ مال کیا ہے، مستغرق بالدین. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کیا ضابطہ ہوا کہ وہ مال واجب نہیں. اب ایک شخص ہے مولانا، دوسرا کہ اے اتنا دین جو مانع عن الزکات ہو، دیکھیے کتاب میں اتنا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الدین المانع من الزکات، وہ دین جو مانع ہو کس سے، زکات سے، یعنی وہ کیا کر لے، اس نصاب کا جو مال تھا اس کا کیا کر لے، احاطہ کر لے. یصرف وہ پھیرا جائے گا، الی ایسر المالین، زیادہ مالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف، قضاء بہ اعتبار ادا کرنے کے، بہ اعتبار ادا کرنے کے اعتبار سے جس سے ادائیگی زیادہ آسان ہو اس کی طرف پھیرا جائے گا. اس کو کیا معنی اس کی طرف پھیرا جائے گا، صورت سمجھو، آپ کے پاس مولانا 40,000 روپے ہیں اور اس 40,000 پر سال گزر جائے تو کیا اس پر آیا کرتی ہے، زکات آتی ہے، یہ نصاب سے زائد ہے، نصاب پورا ہے اس میں، کہ نصاب تو 7-8 ہزار یہ کتنا بنے گا، تو یہ نصاب پورا ہے تو سال گزرے گا اس میں کیا آئے گی،
زکات ہے.
اسی طرح آپ کے پاس 40 بکریاں بھی ہیں، سائمہ 40 سائمہ بکریاں ہوں تو ان میں بھی سال گزر جائے تو کیا واجب ہوتی ہے، زکات. یعنی سائمہ کسے کہتے ہیں، جو سال کا اکثر حصہ کیا ہو، جی جنگل میں کیا ہو، چرتی، خود چرتی ہوں. تو 40 سائمہ بکریاں ہوں، ان پر سال گزرے، ان میں بھی زکات واجب ہوتی ہے. یہ 40,000 آپ کے پاس ہے، اس پر یہ بھی نصاب پورا ہے، اس پر بھی سال گزرے گا تو اس میں بھی کیا ہوگی، زکات واجب ہوگی. آپ فرض کرو 39 جو بھی قیمت ہو اس وقت، چلو فرض کر لو 39 بکریوں کی قیمت بھی کتنی بن رہی ہے، 40,000 ہی بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے، 40,000 فرض کرو. اب آپ پر قرضہ ہے 40,000 روپے، 40,000 روپے آپ پر قرضہ ہے. اچھا اب وہ جو آپ کے پاس مولانا 40,000 ہیں، تو یہ اگر وہ قرضہ بھی آپ پر کتنا ہے، 40,000، تو یہ مال بھی کیا ہو رہا ہے، مستغرق بیت، یہ والا نصاب بھی کیا ہو رہا ہے، مستغرق بیت دین. ادھر 40 بکریوں کی قیمت بھی کتنی ہے، وہ بھی کیا بن رہا ہے، مستغرق بھی دین. اب کس کو مستغرق بھی دین فرض کریں گے بھائی، کس کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ جس کی طرف بھی آپ اس کو کیا کر دیں گے، پھیر دیں گے، اس مال میں زکات واجب نہیں ہوگی. اگر ہم اس کو کیا حکم لگائیں کہ یہ 40,000 مستغرق بھی دین ہے تو سال کے بعد ان میں زکاة نہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 40 بکریاں مستغرق بھی دین ہے تو پھر اس صورت میں سال کے بعد ان میں زکاة نہیں، کس کی طرف پھیرا جائے گا اس دین کو؟ کہتے ہیں وہ اس دین کو اس مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے ادائیگی آسان ہو۔ اس دین کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ اس مال کی طرف پھیریں گے جس سے ادائیگی آسان ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اور ادائیگی کس سے آسان ہے؟ پیسوں سے۔ آپ پر قرضہ بھی کتنا؟ 40,000 روپے، اور آپ کے پاس رقم بھی کتنی؟ آپ آرام سے ادائیگی کر دیں گے۔ اور اگر بکریوں سے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے بکریوں کو بیچنا پڑے گا، بیچیں گے تو آپ کے پاس 40,000 روپے آئیں گے، پھر ان پیسوں کو کیا کریں گے؟ ادا۔ تو قرض کا ادا کرنا کس سے آسان؟ پیسوں سے۔ تو لہذا اس صورت میں وہ دین جو مانع عن الزکاۃ تھا اس کو پھیرا جائے گا اس مال کی طرف جس سے ادائیگی کیا تھی؟ آسان۔ اور وہ کیا ہے؟ روپے۔ تو معلوم ہوا یہ روپے مستغرق بھی دین ہیں، لہذا ان پر سال گزر جائے تو ان میں زکاۃ نہیں، لیکن وہ بکریاں مستغرق بھی دین نہیں، ان پر سال گزرے گا تو ان میں کیا دینا پڑے گی؟ زکاۃ دینا پڑے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ دیکھیے، وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء، کہ وہ دین جو مانع ہو زکاة سے اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف۔ زیادہ آسان کس اعتبار سے؟ ادا، قضاء ادا کرنے کے اعتبار سے، یعنی جس سے ادا کرنا آسان اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا۔ وفرع محمد رحمہ اللہ تعالی علی ھذا، اور تفریق کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اسی پر، یعنی اسے مسئلہ نکالا۔ فقال، وہ فرماتے ہیں، اذا تزوج امرأۃً علی نصاب، جب نکاح کیا ایک شخص نے ایک عورت سے نصاب پر، نکاح کیا ایک شخص نے ایک عورت سے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ مہر میں نصاب دوں گا۔ کیا دوں گا؟ نصاب دوں گا۔ وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور اس شخص کے بھائی بھیڑ بکریوں کا بھی نصاب ہے اور دراہم کا بھی نصاب ہے۔ بھیڑ بکریاں بھی 40 ہیں مولانا، اور اسی طرح دراہم بھی کتنے ہیں؟ اتنے ہیں، جن پر سال میں کیا جایا کرتی ہے؟ زکات آ جاتی ہے۔ تو آپ مولانا، آپ اس پر، اس شخص، تو یہ مہر، اور مہر کیا ہوتا ہے؟ قرض کی طرح واجب ہوتا ہے، شخص کو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری۔ تو اب یہ مہر کیا ہوا؟ قرض ہوا، اور کیسا قرض ہوا؟ دین۔ کیسا دین ہوا؟ دین ہوا، یہ دین، اور یہ کیسا دین ہوا؟ مانع عن الزکاۃ ہے، مانع عن الزکاۃ۔ کیوں؟ اس شخص کے پاس نصاب ہے دراہم کا، اور اس نے بھی کیا کہا ہے؟ میں تمہیں کیا دوں گا؟ نصاب دوں گا۔ اور بکریوں کا بھی نصاب ہے، اور اس نے تو کیا کہا ہے؟ میں تجھے کیا دوں گا؟ نصاب۔ تو وہ دراہم دے دے تو بھی بات درست، اگر وہ بکریاں دے دے تو بھی بات درست۔ اب یہ نصاب جو ہے، جو اس پر دین ہے، اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ کون سا مستغرق بھی دین شمار ہوں، وہ دراہم مستغرق بھی دین شمار ہوں گے، یا وہ نصاب بکریوں والا وہ مستغرق بھی دین شمار ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کو کس کی طرف پھیریں گے؟ دراہم کی طرف۔ تو دینے بھی اس نے نصاب، اور اس کے بعد دراہم بھی کتنے؟ نصاب۔ تو یہ نصاب دراہم کا کیا ہوا؟ مستغرق بھی دین ہوا، لہذا اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکاة کا ادا کرنا واجب نہیں، لیکن وہ جو بکریاں ہیں وہ تو مستغرق بھی دین نہیں، لہذا ان میں سال گزر جائے تو اس کو کیا دینی پڑے گی؟ زکاة۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ایک شخص نے نکاح کی ایک عورت سے نصاب پر، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ۔ غنم مولانا بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، مذکر مؤنث پر بھی۔ اسی طرح شات کا لفظ ہے مولانا، شات صرف بکری کو نہیں کہتے بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری، دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی۔ اس کا ترجمہ صرف بکری کے کرتے ہیں عموماً، یہ صحیح نہیں بھائی، یہ عام، اس میں جنس ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اور ایک شخص ہے، لہو نصاب من الغنمی، اس کے لیے نصاب ہے غنم میں سے بھی، بھیڑ بکری میں سے بھی، ونصاب من الدراہمی، اور نصاب ہے کس میں سے؟ دراہم میں سے بھی، یعنی 200 درہم ہے اس کے پاس، یصرف الدین الی الدراہم، تو دین کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ دراہم کی طرف، حتی لو حال علیہم الحول، یہاں تک ان دونوں نصابوں پر اگر سال گزر گیا، تجب الزکات عندہ فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم، تو زکات واجب ہو جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک غنم کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، اور دراہم میں واجب نہیں، کیونکہ وہ تو کیا ہوا، مستغرق بے دین ہوا. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا. بھئی دیکھئے، مشترک، بھئی مشترک کے معنی کو آپ نے ترجیح دی کسی دلیل کی وجہ سے، تو یہ کیا کہلایا؟ کیا کہلایا؟ وہ اول کہلایا. لیکن اگر متکلم کی طرف سے خود ہی اس کا بیان آ گیا تو پھر یہ مفسر کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ متکلم نے خود اس کی تفسیر بیان کر دی. مثلا وہی صورت بناؤ بھائی، ایک شخص نے کیا کہا جی، مثلا دوسری صورت چلو جو انہوں نے متن میں ذکر کیا، متن بھی حل ہو جائے گا. ایک شخص کہتا ہے فلان علی عشرت دراہیما، فلان کے مجھ پر کتنے دراہیم ہیں، اقرار کر لیا فلان کے مجھ پر 10 درہم ہیں. اب بھئی درہم تو کئی طرح کے ہیں، بخارا کے بھی ہیں، مثلا سمرقند کے بھی ہیں، فلان علاقے کے بھی ہیں، فلان علاقے کے بھی ہیں، کون سے درہم مراد ہیں؟ آپ کیا مراد لیں گے؟ اس شہر میں اگر چلتے ہیں تو شہر اور اس سب کی مالیت ایک جیسی ہے، تو پھر کیا مراد لیں گے؟ جو غالب چلتے ہیں، جو غالب چلتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مؤول. کیا بن جائے گا؟ لیکن اس نے لفلان علیہ عشرات الدراہیما کے ساتھ ہی کہہ دیا من نقد بخارا، کس کی نقدی میں سے؟ بخارا کی نقدی میں سے، بیان ساتھ لگا دیا. کیا لگا دیا؟ بیان. تفسیر آ گئی کہ دراہم سے کون سے دراہم مراد ہیں؟ بخارا کے دراہم مراد ہیں، تو یہ اب مفسر کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ کیونکہ اس کا بیان کس کی طرف سے آ گیا؟ متکلم کی طرف سے، اور یہ قطعی ہے. یہ کیا ہے؟ قطعی ہے. اور وہ مؤول کیا تھا؟ ظنی تھا، اور قطعی کو ظنی پر کیا ہوتی ہے؟ ترجیح. تو مفسر کو مؤول پر کیا ہوگی؟ ترجیح دی جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اس میں غلطی کا، مؤول میں تو غلطی کا امکان تھا، اب غلطی کا امکان ہے نہیں، اب تو اس نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہی مراد ہے. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا، اور اگر ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی، بِبَيَانٍ، کس کے ساتھ ترجیح پائے؟ بیان کے ساتھ، مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، جو کس کی طرف سے ہو؟ متکلم کی طرف سے ہو. كَانَ مُفَسَّرًا، تو یہ کیا ہوگا؟ مفسر ہوگا. وَحُکْمُ حُکم یہ، اَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر، یعنی اس میں غلطی کا امکان اب نہیں. پہلے تو آپ غالب نقدی دے رہے تھے لیکن پھر بھی غلطی کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مراد ہو، لیکن اب تو اس نے خود ہی بیان کر دیا، اب غلطی کا کوئی امکان ہے نہیں، تو یہ قطعی ہے. مثال و مثال اس کی، اذا قال، ایک شخص نے کہا لفلان علیہ عشرت دراہیم، فلان کے مجھ پر 10 دراہیم ہیں، من نقد بخارا، کس میں سے؟ بخارا کی. فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہو، پس اقرار کرنے والے کا من نقد بخارا کہنا یہ تفسیر ہے، کس کی مولانا؟ ان مذکورہ دراہیم کی. فلولا ذالک لکان منصرفا الى غالب نقد البلد، اگر یہ مولانا یہ قید نہ ہوتی، یہ صفت، یہ تفسیر نہ ہوتی، لکان منصرفا، تو پھر جاتا یہ قول کس کی طرف؟ شہر کی غالب نقدی کی طرف. بطریق التعویل، کس طریقے پر پھرتا؟ تعویل کے طریقے پر، تو وہ مؤول بنتا، اور اس وقت تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مفسر. فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ، تو ترجیح پا جائے گا کون مولانا؟ مفسر ترجیح پائے گا. فَلَا يَجِبُ النَّقْدُ الْبَلَدِ، تو شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی. چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.